بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک ہٹائی اور فرمایا، وشہادت الزور او قول الزور، اور جھوٹی گواہی. راوی کو شک ہے کہ لفظ آپ نے جھوٹی گواہی کہا یا جھوٹی بات کہا. فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو کہتے رہے، حتی قلنا لیتہ سکتا، یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. حضرات صحابہ کیوں کہنے لگے کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں؟ اصل میں ہر صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کا عشق اور اعلیٰ درجے کی محبت تھی. اس عشق اور محبت میں صحابہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعب نہ ہو، تھکان نہ ہو، پریشانی نہ ہو. بار بار کہنے میں ایک طرح کی تکان ہوتی ہے، اس لیے صحابہ کہنے لگے کاش کہ آپ چپ ہو جاتے تھے، ہم تو ایک مرتبہ سن کر ہی آپ کی بات دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں. اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ تو سب سے بڑے گناہ تو آپ نے بتا دیے، لیکن مطلب کیا ہے بڑے گناہوں میں بڑے گناہ؟ تو اب یہاں پر ایک بحث آتی ہے کہ بڑا گناہ کون سا ہے اور چھوٹا گناہ کون سا ہے. کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، تو معلوم تو ہونا چاہیے کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ ہے. صغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ جو نماز وغیرہ سے اور دیگر نیک کاموں سے معاف ہو جاتے ہیں. اور کبیرہ کا مطلب بڑے گناہ جو بلا توبہ کے معاف نہیں ہوتے. پھر کبیرہ گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک وہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حق سے ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ حق کی ادائیگی بھی شرط ہے. ان گناہوں کو اللہ پاک اسی وقت معاف فرماتے ہیں جب بندے معاف کر دیں. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بے شک ذنوب معاف ہو جاتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے. کسی کا حق مار رکھا ہے، حق دبا رکھا ہے، کسی پر ظلم کر رکھا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رکھا ہے، کسی کے دل کو ہم نے دکھا رکھا ہے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے. جو ہمارے ذمے حق ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے. تو گناہ کبیرہ دو طرح کے ہیں، وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان میں تو صرف توبہ کافی ہے، اور وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے توبہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے. ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ایک زمانے میں ڈاکو تھے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ. اب جو ڈاکو ہوتا ہے ظاہر بات ہے زیادہ تر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے، وہ بندوں کے حقوق مارتا ہے. وہ اتنے خطرناک ڈاکو تھے یہ کہ قافلے جب جایا کرتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا فلاں راستے سے مت جانا، وہاں ایاز بیٹھا ہوا ہے، قافلہ لوٹے گا. اللہ پاک کے یہاں سے ہدایت کا ایک وقت طے ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک قافلہ لوٹا جا رہا تھا، اس میں ایک قاری صاحب تھے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ اس آیت کا سننا تھا، ان کے دل پر اس کا اثر ہوا اور انہوں نے توبہ کی، اپنی تلوار توڑ ڈالی اور اس قافلے کے جو چیزیں لوٹی جا رہی تھیں وہ ان کو واپس کی. اس کے علاوہ چونکہ بہت سارے قافلوں کی چیزیں لوٹ رکھی تھیں، ڈاکہ مار رکھا تھا، اس لیے لکھا ہے ان کی تاریخ میں کہ تقریباً 10 سال تک وہ لوگوں سے حقوق معاف کروانے کے لیے سرگردہ رہے. جیسے جیسے ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں مقام کے ایک قافلہ آیا تھا تو وہاں جاتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ صاحب کسی موقع پر میں ڈاکو تھا، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اور آپ کے کچھ حقوق ہیں, ہم نے آپ کو پریشان کیا تھا, معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. ان کے پاس کچھ تھا نہیں, معافی ہی مانگتے تھے, کبھی دے تو سکتا نہیں, معافی مانگ دو, چاہو غلام بنا لو, مجھے خدمت لے لو اس کے بدلے میں. لوگ خوش ہو کر معاف کر دیا کرتے تھے, زمانہ اچھا تھا. ایک گھر میں پہنچے, ایک یہودی تھا, اس کا بھی مال انہوں نے چھین رکھا تھا. اس کو جا کر جب کہا کہ میں عیاض ہوں تو پہلے تو وہ ڈرا, لگو ہو یہاں پر بھی آ گئے میرے گھر پہ. کہا بے فکر رہو, میں توبہ کر چکا ہوں اور صرف معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, تم مہلت دو گے تو کما کر تمہارا مال واپس کر دوں گا. تو اس نے کہا اندر آؤ. اندر بلایا اور اندر بلانے کے بعد میں ایک تاخچے میں کچھ چیز رکھی, اس پر کپڑا ڈالا اور کہا اس پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ میں نے سچی توبہ کی ہے, میں اب کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. انہوں نے ہاتھ رکھ کر بول دیا ہاں ہاں میں نے سچی توبہ کی. وہ سمجھے کوئی ان کی اہم چیز ہے, کوئی روزی وغیرہ کا مسئلہ ہے, کوئی برکت والی چیز ہے. جب کپڑا ہٹایا تو وہاں سونا تھا. اس یہودی نے کہا ماجرا بعد میں بتاؤں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. اس نے کہا میں نے پڑھ رکھا تھا اپنی پرانی کتابوں میں اور اپنے یہودی علماء سے کہ امت محمدیہ کے افراد جب سچی توبہ کریں گے تو ان کی توبہ میں اتنی صداقت ہوگی اور اس قدر برکت ہوگی کہ اگر مٹی کے ڈھیلوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنی توبہ کی بات کریں گے تو اللہ پاک ان کو سونا بنا دے گا. میں نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے اپنی توبہ میں تو اس مٹی کو تو ڈھیلا, اس مٹی کو سونا بنا دے. میں سمجھ چکا کہ تم سچے ہو توبہ میں اور تمہارا مذہب بھی سچا ہے, لہذا تم مجھے اپنے مذہب میں داخل کرو. تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پر پھر یہ شخص مسلمان ہوا. 10 سال تک یہ بزرگ لوگوں سے صرف معافی مانگ تے رہے, جہاں جہاں معلوم ہوتا گھروں میں پہنچتے. پھر اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا, وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا کسی اللہ والے سے ملاقات کراؤ. تو وزیر ایک صاحب کے پاس لے گئے, ایک بزرگ تھے, وہاں تشفی نہیں ہوئی, کہا کسی اور کے پاس لے چلو. کہنے لگے ایک بزرگ اور ہے لیکن رات کے وقت جلدی سے ملتے نہیں ہیں وہ. کہا لے چلو مجھے ان کے پاس. تو حضرت عیاض کے گھر میں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ کہا امیر المؤمنین اور ان کا وزیر. غالباً اس وزیر کا نام جعفر برمکی تھا. کہ امیر المؤمنین ہارون رشید اور ان کے وزیر جعفر ہیں. کہ امیر المؤمنین کا فقیر کے دروازے پر کیا کام ہے؟ کہا کام ہے, اسی لیے آئے ہیں آپ کے دروازے پر. دروازہ کھولا تو حضرت نے ان کو کچھ نصیحتیں کی ان کی فرمائش پر. نصیحتوں کا اثر اتنا ہوا کہ ہارون رشید بہت روئے, پوری داڑھی تر ہو گئی. چلتے وقت اشرفیوں کا ایک توڑا ایک تھیلی ہوتی تھی جس میں 1000 اشرفیہ آتی تھی, اس کو بولتے تھے توڑا. ایک توڑا خدمت میں پیش کیا تو حضرت نے کہا اس کو لے کے جاؤ, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, جو امت کے ضرورت مند ہیں, مستحقین ہیں, ان میں اس کو تقسیم کر دو. ہارون رشید جب باہر آیا, ہارون رشید چھوٹا موٹا آدمی نہیں, خود بھی اتنا بڑا ہے کہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے رات میں. اس زمانے میں تو اولیاء اللہ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو 100 رکعت رات میں نفل نماز پڑھتے ہوں, تو خود بھی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے وہ. یہ اپنے وزیر سے کہتا واقعی میں یہ ہیں اللہ والے, ان کے پاس بیٹھ کر میرا قلب تازہ ہو گیا, روح تازہ ہو گئی, للہیت بھر گئی, اللہ کی محبت میں اضافہ ہو گیا. اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا. ان کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ جب توبہ کی انہوں نے تو چونکہ حقوق سے متعلق چیز زیادہ تھی ان کے یہاں, اس لیے لوگوں سے حق معاف کرواتے رہے اور 10 سال تک اسی کے اندر مصروف رہے. تو اگر ہم سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے تو پہلے ہمیں اس حق کی ادائیگی کرنی چاہیے. کبیرہ گناہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے؟ اس کے لیے کچھ اصول متعین کیے ہیں علماء اکرام نے قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں. ان اصول کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ صغیرہ ہے. نمبر 1, قرآن اور حدیث میں اگر کسی گناہ پر کوئی حد یا تعزیر مقرر کی گئی ہے تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے. کسی گناہ پر کوئی حد یا تعزیر سزا مقرر کی گئی ہے, دنیا میں جو سزا ہوتی ہے اس کو حد بولتے ہیں اور اسی کو پھر تعزیر بولتے ہیں. تعزیر کا مطلب قاضی کے کی ثواب دید پر ہوتی ہے وہ سزا, حد تو طے کر دی. مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو کتب علیکم القصاص فی القتلہ, بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور اگر کسی نے بدکاری کر لی اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے, شادی شدہ ہے تو سنسار, یا کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی تو اس کے لیے طے ہے 80 کوڑے اس کے لگائے جائیں گے. چوری کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. تو یہ سزا قرآن نے طے کر دی ہے. تو قرآن اور حدیث میں اگر کسی گناہ پر یا گناہ کرنے والے کے لیے, اس گناہ کرنے والے کے لیے کوئی سزا مقرر کر دی ہے تو وہ گناہ گناہ ہے کبیرہ ہے, صغیرہ نہیں ہے. جیسے قتل ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, ڈاکی کی بھی سزا قرآن میں مقرر ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اسی طرح بدکاری ہے, یا بدکاری کی کسی پر تہمت لگائی ہے کسی نے, اس کی سزا طے ہے. تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں سب, تہمت ہے, زنا ہے, قتل ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے. دوسرا اصول, آخرت میں کسی گناہ پر وعید سنائی گئی ہو کہ یہ گناہ کرے گا تو آخرت میں اس کو یہ سزا ہے, یہ گناہ کرے گا تو آخرت میں اس کو یہ سزا ہے, ایسے گناہ کو بھی گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. جیسے شرک ہے, شرک کے تعلق سے کتنی جگہ بتایا گیا کہ مشرکین جہنم میں جائیں گے. اسی طرح نفاق ہے, منافقین کے بارے میں بھی کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافق ہوں گے. اسی طرح مرتد ہو جانا کہ اس کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے. دین کا مذاق اڑایا کوئی, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آخرت میں ان کے متعلق سزا سنائی گئی ہے. اس کا مطلب یہ سب بھی گناہ کبیرہ ہیں. تیسرا اصول, خاتمہ ایمان کی خبر دی گئی ہو, خاتمہ ایمان کی, یعنی یہ کہا گیا ہو کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا تو پھر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا, اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. جیسے کہ امانت میں خیانت کرنا, بد عہدی کرنا, نماز چھوڑنا, یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر خاتمہ صحیح نہیں ملتا, ایمان کے ساتھ خاتمہ نہیں ہوتا. خیانت کی بھی یہی سزا ہے, خیانت چاہے مال میں ہو یہ خیانت چاہے نفس میں ہو یا خیانت چاہے بات میں ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ خیانت کا تعلق صرف مال ہی سے ہے, کسی نے ہمارے پاس مال لکھوایا بس اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو پہنچا دیں گے, یہ امانت ہے, اس میں آگے پیچھے کرنا خیانت ہے, اتنا مفہوم اتنا نہیں ہے. کسی نے ہم کو کوئی بات کہی اور یہ کہا بھئی یہ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں, کسی کو کہنا نہیں, امانت ہے, یا لفظ امانت بھی نہ کہے, کہ یہ آپ تک رکھیے بس, آپ اب اس کی بات ہمیں اپنے تک رکھنا, یہ امانت ہے. اگر ہم اس کو کہیں اور پہنچائیں گے تو یہ خیانت ہے, اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح حدیث میں کہا گیا المجالس بالامانہ, جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں. چند لوگ ہیں وہاں پر, کوئی مشورہ ہو رہا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, اس میں یہ بات ہو جائے کہ بھئی جو بات یہاں ہے وہ یہیں رہنی چاہیے, کہیں اور نہیں جانی چاہیے, لیکن پھر بھی ہم اس بات کو کہیں اور پہنچاتے ہیں, تو یہ خیانت ہے. حدیث پاک کے اندر کہا گیا منافق کی علامتوں میں سے جو علامتیں بتائی گئی ہیں, پہلی علامت اذا صدق کذب, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ, اگر اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. وَإِذَا, اور جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, جب معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ منافقوں کی علامتیں ہیں. تو امانت میں خیانت, بد عہدی, نماز چھوڑنا, یہ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ ان کے اثرات ایمان انسان کے خاتمے پر پڑتے ہیں, خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. اس لیے زندگی میں کبھی بھول کر بھی امانت میں خیانت کرنے کی نہ سوچے انسان, بد عہدی کرنے کی نہ سوچے, نماز چھوڑنے کی نہ سوچے. نماز کے تعلق سے تو بتایا گیا ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز نشان ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے نماز کی پابندی تو ہر حال میں ضروری ہے, اور نماز چھوڑنا چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ ہے, اور بلا عذر جماعت سے نماز چھوڑنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. بلا عذر کے, اگر کوئی عذر ہے, عذر مثال کے طور پر جیسا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے, بارش ہو گئی مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں, یہ ایک عذر ہے. یا یہ کہ آپ کو شدید کھانے کا تقاضا ہے, بھوک ہے, ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو کہا گا بھی کھانا کھا لو پہلے, نماز پڑھتے رہیں اور ہمارا دل کھانے میں لگا رہے, اس سے بہتر ہے کہ کھانا کھاتے رہیں اور ہمارا دل نماز میں اٹکا رہے. یا اسی طریقے سے استنجے کا سخت تقاضا ہے, جماعت کھڑی ہو گئی تب حکم یہ ہے کہ پہلے استنجے سے فارغ ہو جاؤ, بعد میں نماز میں شریک ہو جاؤ. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو ہم معمولی عذری کی وجہ سے جماعت چھوڑتے ہیں. مہمان آ گئے, بھائی اب مسجد کے اندر جائیں گے تو کافی آگے پیچھے کرنا پڑے گا, کھانے کا نظام بھی آگے پیچھے ہو جائے گا, چلو کھانا کھا کر یہیں پہ جماعت کر لیتے ہیں. اور عام طور پر رمضان میں یہ دیکھنے کو بہت ملتا ہے, رمضان میں جو افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں ان افطار کی دعوتوں میں گھروں کے اندر لوگ بلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, کتنا اچھا کام ہے ماشاءاللہ, روزہ افطار کرا رہے ہیں, لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب, جماعت وہیں بھی کریں گے, جماعت وہیں بھی کر لیں گے, صاحب اپنی نماز کر لیں گے. یہ افطار میں لگے رہنا جماعت چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے, اچھی طرح میری بات سمجھیے. اور اب جب بھی موقع آئے تو لوگوں کو بتائیے بھائی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے, پھر جو باقی کھانا رہ گیا پھر کھائیں گے آگے, کیا پریشانی ہے اس کے اندر. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دکان پہ صاحب کسٹمر آتے رہے اس لیے جماعت چھوٹ گئی, یہ کون سا عذر ہے؟ حکم یہ ہے کہ اذان ہو جائے تو آپ فوراً
اللہ کے گھر کی تیاری کر لیں, یہ حکم ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جب بغداد میں تشریف لائے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے پورا شہر امنڈ پڑا, لاکھوں لوگ باہر پہنچ گئے. اور جب ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں تو چونکہ راستہ ہارون رشید کے محل کے پیچھے کو گزرتا تھا تو ایک عجیب سا شور تھا, خوشی تھی لوگوں میں. حضرت امام عبداللہ ابن مبارک کو لے کر آ رہے ہیں, وہیں پر حضرت کو چھینک آ گئی, انہوں نے الحمدللہ کہا تو پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا, جواب میں دعا دی. اس کا ایک عجیب شور ہوا, اور عین اس وقت میں یہ معاملہ ہوا جب ان کے محل کے پیچھے سے وہ گزر رہے تھے, بادشاہ کے محل کے پیچھے سے. بادشاہ آرام میں تھے, خلوت میں تھے. بادشاہ کے اطراف میں اگر اتنی بڑی بھیڑ اور اس کی آواز آئے تو پریشانی ہوگی, کہیں بغاوت تو نہیں ہو گئی. اس لیے بادشاہ نے فوراً کہا, بھائی دیکھو کیا ہوا, یہ کیسے شور ہے. لوگ گئے اور دیکھا تو بتایا کہ حضرت کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے ہیں شہر میں, ان کے استقبال میں لوگ آئے, اسی کا شور ہے, اور یہاں آتے ہوئے ان کو چھینک آ گئی تھی, تو اس کے جواب میں سب نے رحمک اللہ کہا ہے, اس کا شور ہو گیا ذرا زیادہ. تو ان کی اہلیہ محترمہ زبیدہ کہتی ہیں, حکومت اس کو کہتے ہیں جو دلوں پر ہوتی ہے. آپ تو فوج کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں, لیکن حکومت اصل یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ایک فقیر درویش کے لیے ٹوٹ پڑے. بڑے درجے کا عالم عبداللہ بن مبارک. حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس میں ایک لوہار رہتا تھا, اس لوہار کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد حضرت نے دیکھا ایک رات کو خواب میں کہ وہ تو جنت میں ہے اور بڑی اچھی محفلوں میں ہے, جنت میں اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کے تو کوئی زیادہ اچھے اعمال بھی نہیں تھے, خاص اعمال بھی نہیں تھے, لیکن اس کو مقام بڑا اچھا ملا ہے. تو سوچا اس کی تفتیش کرنی چاہیے, پوچھ تاچھ کرنی چاہیے, آخر یہ مقام اس کو کیوں ملا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے گھر گئے, بازو میں گھر تھا. گھر والوں سے پوچھا, بھائی ان کا کوئی خاص عمل تھا کیا جو ہمیں پتا نہ ہو؟ تو ان کی اہلیہ نے بتایا, حضرت بہت زیادہ اعمال تو کرتے نہیں تھے, لیکن دو چیزیں تھیں ان میں. ایک چیز تو یہ تھی, نماز وغیرہ کے پابند تھے, کہ جب اذان ہوتی تھی تو جیسے ہی مؤذن کی آواز کان میں پڑی اللہ اکبر, تو ہتھوڑا اگر اوپر اٹھا ہوا ہوتا اس کو آگے نہیں لاتا تھا, یہ پیچھے ہی ڈال دیا کرتا تھا. اب میرے اللہ نے مجھے بلا لیا, اب میں کچھ کام نہیں کر سکتا, اب تو اپنے اللہ کے گھر جانا ہے. اور دوسری ایک عادت اس کی یہ تھی کہ رات میں جب آپ اپنے کمرے میں نماز پڑھتے تھے, حضرت کا کمرہ ذرا اونچا تھا, دو منزلہ, تو رات میں آپ کی لائٹ جلتی ہوتی تھی, اس وقت چراغ وغیرہ جلتے, شمع جلتی تھی, تو روشنی ہوتی تھی, روشنی کو دیکھ کر ہم سمجھتے تھے آپ عبادت میں مشغول ہیں. تو یہ کہتا تھا, کاش کہ میں بھی فارغ البال ہوتا, ذمہ داریاں زیادہ نہ ہوتی, تو میں بھی اسی طرح رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتا. ذمہ داریاں ہیں, دن بھر لوہا کوٹتا ہوں, تھک جاتا ہوں, تہجد میں اٹھا نہیں جاتا, رات کی شب داری مجھ سے ہوتی نہیں, رات کو عبادت ہوتی نہیں. اس کو حسرت ہوتی تھی اس بات پر, احساس رہتا تھا اس کو. دو چیزیں تھیں. تو نیکیوں کو دیکھ کر یا نیک لوگوں کو دیکھ کر نیکیوں کی تمنا کرنا بھی بہت بڑی صفت ہے, بڑی اچھی بات ہے. ایک شاعر نے کہا, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں, احب الصالحین ولست منہم, حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں, میں خود نیک نہیں ہوں, لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے. لعل اللہ یرزقنی صلاحا, امید ہے کہ اس نیک لوگوں سے محبت کی برکت سے اللہ مجھے بھی نیکیوں کی توفیق دے دے گا. اس لیے نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے, نیکیوں سے محبت ہونی چاہیے, نیکیوں کو دیکھ کر تمنا ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسا کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی تھا لوہار, اس کی ایک خوبصورت عادت کیا تھی کہ ہتھوڑا اگر اوپر اٹھائے ہوئے ہے اور مؤذن صاحب کی آواز آ گئی تو اس کو آگے نہیں لاتا تھا یہ بندہ, اس کو پیچھے ہی ڈال دیا کرتا تھا. تو کسٹومر آ گئے, بھیڑ لگ گئی, یہ کوئی عذر نہیں ہے. جب جماعت کا وقت ہو جائے تو جانا ہی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے پیچھے رہ جانے کی جرات وہی لوگ کر سکتے تھے جو کھلم کھلا منافق تھے. جو لوگ کھلم کھلا منافق نہیں تھے, چھپائے ہوئے تھے نفاق کو, ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت سے پیچھے رہ جائیں. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہوتا تھا کہ معذور بالکل کھچڑ کر چل سکتا تھا تو دو آدمیوں کے سہاروں پر کھچڑتا ہوا مسجد میں آتا تھا اور جماعت میں شریک ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کی اتنی اہمیت تھی, اور آج ہم نے جماعت کی اہمیت نہیں سمجھی. اسی جماعت کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جس مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہو پنج وقتہ, وہاں پر دوبارہ جماعت نہیں کی جائے گی, دوبارہ جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے. اسی جماعت کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے, بڑی اہم چیز ہے جماعت. تو جماعت کا خیال رکھنا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, یہ بہت اہم چیز ہے. اور بلا عذر کے چھوڑنا, بلا عذر کے چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ کی بات چل رہی تھی, اس کے اصول بتائے جا رہے تھے. ایک اصول یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں کسی گناہ کرنے والے سے اللہ یا رسول کی طرف سے بے تعلقی کا اعلان ہو تو وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ جائیے کہ یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے. من غش فلیس منا, یہ جہاد سے فرار پر یہ کہا گیا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے, تو سمجھ جانا چاہیے کہ جہاد سے فرار اختیار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک اور اصول, قرآن و حدیث میں اگر کسی گناہ پر اللہ کے غصے اور غضب کا اعلان کیا گیا ہو تو وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے. مثال کے طور پر بڑھاپے میں اگر کوئی شخص بدکاری کرتا ہے, بدکاری تو حرام ہر موقع پر ہے اس لیے سزا بھی ہے, لیکن بڑھاپے میں کوئی آدمی کر رہا ہے تو یہ اور زیادہ خطرے کی بات ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو جب لت پڑ جاتی ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. بدنگاہی کی عادت بھی ایسی ہے, بدنگاہی عادت لگ جائے اگر اس کا علاج نہ کرے تو بڑھاپے تک بھی وہ بس بدنگاہی کرتا رہے گا, کہیں بھی جائے گا. اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر جو یہ گناہ ہے بدکاری کا, اگر لت پڑ جائے اس کی اور انسان علاج نہ کرے, توبہ نہ کرے سچی, تو یہ لت آگے تک رہتی ہے. بڑھاپے میں بھی انسان اگر اس کا عادی ہے تو یہ تو بہت ہی گندی حرکت ہے, اتنی گندی حرکت ہے کہ اللہ کے غضب اور غصے کا اظہار کیا گیا ہے اس کے اوپر. ایک حدیث میں فرمایا گیا, ثلاثۃن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا. بہت سے مسلمانوں کا تزکیہ کر کے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ دکھائے گا ان کو, اس کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا ان کا. ولا ینظر الیہم, اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اس قدر اللہ کو ان سے بعد ہوگا اور اس قدر غصے کا اظہار, اتنا غصہ ہوگا اللہ کا کہ اللہ دیکھے گا تک نہیں ان کو. پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. غصے کا اظہار ہے اللہ کے, پھر دردناک عذاب کا اعلان ہے. وہ کون کون لوگ ہیں؟ شیخن زانین, عمر دراز بدکار, بوڑھا بدکار, وملکن کذاب, جھوٹا بادشاہ, بادشاہ ہے جھوٹ بولتا ہے آج کل بہت ہے, اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سیاست ہے, آج ایک بیان کل دوسرا بیان, بھئی ہمارے بیان کا مطلب یہ نہیں یہ تھا. اللہ بڑا پاک بڑا ناراض ہوگا ایسے شعبدہ باز سیاسی بازیگروں سے. وعائل مستکبر, اور تیسرا وہ شخص جس سے اللہ پاک اس قدر ناراض ہوگا, وہ فقیر, تکبر کرنے والا فقیر. فقیر ہے کچھ نہیں ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مانگنے والے, وہ دینا تو دے دو ورنہ ٹھیک ہے, میں تو 50 ہی لوں گا, 50 دینے تو دے دو ورنہ ٹھیک, نہیں لیتا میں. حالانکہ کہا گیا گدا اگر تواضع کنت خوئے اوست, فقیروں کی تو عادتوں میں تواضع کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کی عادت ایسی ہے کہ پھر بھی تکبر کر رہا ہے, کبر سے بھرا ہوا ہے, اس سے ہی بڑا ناراض ہے اللہ پاک. تو بتایا گیا کہ اگر کسی گناہ پر اللہ کے غصے اور غضب کا اعلان کیا گیا ہو تو وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے, جیسے کہ میں نے بتائی. جھوٹ بولنا بھی اسی میں ہے, بدکاری بھی اسی میں ہے, تجارت میں خاص طور پر جھوٹ بولنا, جھوٹ بول کر مال بیچنا. بہت سے تاجر سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے غصے کا اظہار کیا گیا ہے حدیث پاک پہ. جھوٹ بول کر مال فروخت کرنا, لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ تو سب چلتا ہے, چلتا نہیں ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. التاجر الصدوق تحت العرش يوم القيامة, التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, سچا تاجر اگر ہے تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے, عرش کے دن, قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی, نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ ہوگا. کر کے دیکھو ایسی تجارت, اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی ہے. ایک تاجر بہت کماتا ہے لیکن جھوٹ کا سہارا لیتا ہے, ایک تاجر کم کماتا ہے لیکن سچائی کے ساتھ میں کام کرتا ہے. چند دن بعد دیکھیں گے کہ یہ باغ و بہار, اس کے لیے باغ و بہار ہو جائے گا, اس کے لیے ساری چیزیں کھلی بھی ہو جائیں گی, اس کی ترقی ہو جائے گی, اور آپ دیکھو کہ کچھ دنوں کے بعد اس کو برباد ہو جائے گا. ہم نے ایسے تاجروں کو دیکھا ہے, ایک تاجر تھے, ان کی دکان پہ کوئی آتا نہیں تھا, بازو والی دکان بہت چلتی ہے, تو لوگ کہتے تھے ارے صاحب کیا بات ہے, جیسا وہ کرتا ہے ایسے تم بھی کرو نا. کہہ لیں گے نہیں بھائی, مجھے کچھ ملے نہ ملے لیکن تجارت میں ایسی کروں گا, کیونکہ روزی دینے والا اللہ ہے. ایک سال دو سال تک تو ایسا ہوا, لیکن پھر آگے ہم نے بھی دیکھا ان کو اور لوگوں نے دیکھا, اللہ نے اتنا نوازا کہ دور دور سے لوگ انہی کو تلاش کر کے پہنچتے تھے, بھائی اس کے ہاں دھوکا نہیں ہے, اس کے ہاں دھوکا نہیں ہے, اس کے ہاں سب سچائی سچائی ہے. آج عجیب بات یہ ہے کہ جس مذہب کے اندر سچائی کی, خاص طور پر تجارت میں سچائی کی اس قدر ترغیب ہے, اس مذہب کے لوگ اس معنی کے اعتبار سے بدنام ہیں بازار میں. مسلمانوں کو دیکھ کر کئی جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ وعدے کے پکے نہیں ہوتے, بات کے پکے نہیں ہوتے, تجارت میں سچے نہیں ہوتے, آگے پیچھے ہوتے ہیں لوگ. بمبئی میں ایک اللہ والے تاجر ہیں, بڑے تاجر ہیں, اللہ والے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب سے تجارت شروع کی تو ہم نے اس کا التزام کیا کہ ایک تو سچ بولیں گے ہمیشہ کیا کچھ بھی ہو جائے, دوسرا یہ کہ جب کسی سے کوئی وعدہ ہوگا تو اس وعدے کو نبھائیں گے. یہاں تک کہ وعدہ اگر وقت کے اعتبار سے ہوگا تو اس کو بھی ہم نبھائیں گے. تو ان کی کسی ہندو تاجر سے, بڑے تاجر سے ایک بات ہوئی اور ایک وقت طے ہو گیا, فلاں وقت پر ہم ملیں گے. ابھی جو صاحب تھے بزرگ تاجر, ان کا اپنا معمول ہے کہ وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچنے کا. یہ 5 منٹ پہلے وہاں پہنچے ہیں تو وہ بندہ بھی 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچا ہے, اور وہ دیکھ کر یہ خوش ہو رہا ہے کہ صاحب پہلا مجھے مسلمانوں میں تاجر ملا ہے ایسا کہ جس نے وقت کا اتنا لحاظ کیا کہ 5 منٹ پہلے پہنچ گیا. ورنہ میں تو اسی خیال میں تھا کہ آپ بھی اسی طریقے سے دیر میں آئیں گے, وقت کے بعد میں آئیں گے. یہ وقت کا خیال کرنا بہت بڑی چیز ہے, اس میں بھی گناہ کبیرہ شامل ہو جاتا ہے. کبھی سامنے والے کو تکلیف دیتے ہیں نا, ہم نے کسی سے کہا 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی, 10 بجے بیچارہ ہمارا انتظار کر رہا ہے, ہم پہنچے 10:30 بجے, آدھے گھنٹے جو ہم نے اس کو انتظار کروایا ہے, یہ اس کو تکلیف دی ہے ہم نے. کسی بھی ایمان والے کو تکلیف دینا حرام ہے, حرام ہے. تو قرآن و سنت میں بہت سے اصول بیان کیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے, کون سا صغیرہ ہے. کچھ اور رہ گئے, انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حضرت مغرب کی نماز میں کون سے سورے پڑھنا افضل ہے, اور جب مکروہ تحریمہ جب نماز دوسری جماعت ہوتی ہے مسجد میں تو ہم لوگ جمعہ کے دن جو 3 جماعت کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہیں؟
ہمارے سیٹ صاحب یہ سوال فرما رہے ہیں. پہلا سوال ان کا یہ ہے, کون سا سوال تھا آپ کا؟ مغرب کی نماز میں کون سی سورتیں پڑھنا افضل ہے سنت. قرآن کریم میں سورتوں کی تقسیم کی گئی ہے نمازوں میں پڑھنے کے اعتبار سے. سورہ حجرات سے سورہ بروج تک, ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے, فجر اور ظہر میں پڑھنا سنت ہے. اور سورہ بروج کے بعد سے, سورہ بروج بھی اس میں شامل ہے سمجھیے, اس کے بعد سے سورہ انا انزلناہ تک, یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں, ان کو عصر اور عشاء میں پڑھنا سنت ہے. اور اس کے بعد جو سورتیں ہیں لم یکن الذین سے لے کر آخر تک, ان کو مغرب میں پڑھنا سنت ہے. یہ سنت مستحب والا سنت عام حالات میں, لیکن کبھی کبھی قرآن سے دوسری جگہ سے ہی پڑھ لیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھی ثابت ہے. اس لیے کبھی کبھی بیچ میں سے پڑھنا چاہیے کہ پورا قرآن چھوڑنا لازم نہ آ جائے, لیکن عام حالات میں ہمیں اس ترتیب کا خیال رکھ لینا چاہیے اکثر. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جمعے میں یہاں پر 3 نمازیں ہوتی ہیں, تو جو لوگ 3 نمازیں کرتے ہیں سوال ان سے کرنے کا ہے. انہوں نے بھی علماء سے پوچھ کر ہی شروع کیے ہوں گے اس وقت جب انہوں نے 3 نمازیں شروع کی تھیں, اور یہ عید کے مسائل چل رہے تھے تو اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے شروع کیا تھا. اب کیا مسائل ہیں وہ حضرات علماء سے پوچھ کے آگے بڑھیں گے. اور کوئی بات بتائیے.
السلام علیکم.
جی
حضرت, کیا بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں؟
جی
کیا بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بدعت میں اچھی بدعت بھی ہوتی ہے جس سے دین کو ترقی ملتی ہے, ایسی بدعت کو قبول کر لینا چاہیے اور جو نقصان پہنچانے والی بدعت ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے.
یہ کہتے ہیں, ان کا سوال ہے کیا بدعت کی بھی تقسیم ہے؟ کچھ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. اصل میں لغوی اعتبار سے, ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت کی تقسیم کر سکتے ہیں آپ, ڈکشنری کے اعتبار سے, لیکن مسئلے کا مدار ڈکشنری پر ہی نہیں ہوتا, عرف پر ہوتا, اصطلاح پر بھی ہوتا ہے. جب کسی نے اگر یہ کہا ہے کہ بدعت کی تقسیم ہے تو ڈکشنری کے اعتبار سے, بدعت کے معنی کسی بھی نئی چیز کو ایجاد کرنا, تو کوئی بھی نئی چیز ہوگی اس کو کہیں گے. مثال کے طور پر تراوی کے تعلق سے کسی صحابی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ نعمت البدعت ہذہ, یہ بہترین بدعت ہے, یعنی ایک نیا طریقہ ہے اور بہت اچھا ہے, وہاں لغت کا اعتبار کیا گیا ہے. لیکن جس بدعت کے بارے میں قرآن و حدیث میں وعید آئی ہے وہ بدعت تو حرام ہے, اور جس کے بارے میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ ہر وہ چیز جو ہمارے دین میں پیدا کی جائے تو وہ مردود ہے. اور در حقیقت اسی سے بدعت کی تعریف بھی نکل گئی کہ کوئی ایسا کام دین میں یا دین سمجھ کر شروع کیا جائے جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے. قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر کا مطلب کیا ہے؟ تین زمانے جن کے خیر ہونے کی حضور نے گواہی دی ہے. خیر القرون قرنی, سب سے پہلا زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم پھر صحابہ کا زمانہ, ثم الذین یلونہم پھر تابعین کا زمانہ. ان تین زمانوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. پھر ہم اس کو دین سمجھ کر شروع کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت کہلائے گی. مثال کے طور پر قبروں پر ڈھول بجانا, طواف کرنا, عرس وغیرہ کرنا, کہ قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, کسی صحابی سے ثابت ہے, کسی تابعی سے ثابت ہیں یہ چیزیں. جب وہاں سے ثابت نہیں ہے یہ چیزیں تو پھر یہ چیزیں غلط ہوں گی. ہمارے سامنے قرآن, حدیث, صحابہ اور تابعین کا زمانہ, یہ چیزیں, اس طرح کی چیزیں. تو وہ جو کسی نے اگر بدعت کی جو کی ہے نا تشریح, وہ لغت کے اعتبار سے کی ہے. حقیقت میں بدعت کی جو اصطلاح ہے, یعنی جو شریعت میں جس کو بدعت کہا جاتا ہے, یہ حرام ہے اور جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. کل بدعت زلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, وکل زلالہ فی النار, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. تو اس بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ کوئی بدعتی ہے تو اس کی تعظیم بھی نہیں کرنا. جی یہ کہا گیا کسی نے اگر بدعتی کی عزت دی, تعظیم کری, تو اس نے دین گڑھایا. بتائیے. اور دوسرا سوال,
جماعت کے بعد جو ہے کچھ لوگ 8-10 آدمی مل کر اپنی جماعت بنا لیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک دوسری جماعت نہیں ہے, تو وہ جماعت ٹھیک ہے کیا؟
صاحب اسی کو تو میں نے کہا تھا, مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو وہاں دوسری جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں, جماعت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. جماعت کی ہمیں ختم ہو جائے گی, لوگ کہیں گے ارے بھائی وہاں تو جماعت ہوتی رہتی ہے, پھر کسی میں جا کے شامل ہو جائیں گے ہم. اس طرح سے لوگ اس کی جماعت کی اہمیت اس سے کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے تو وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے جو دوسری مرتبہ. ہاں مسجد سے باہر جہاں جماعت نہیں ہوتی, کوئی مجبوری کی بات ہے تو وہاں کر سکتے ہیں آپ. جیسے اگر انہوں نے مسجد یہ طے کر دی ہے اس کے باہر کچھ لوگ جماعت کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے ان کو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ سفر پہ جاتے ہیں, چلو بھائی ہم پہلی نماز جماعت کر کے نکل جائیں, یا بعد میں سفر سے کچھ لوگ آئے یہاں گاڑی رکی مسجد دیکھی انہوں نے اپنی جماعت کر لی تو وہاں کر لیں, وہ جو مسجد کا حصہ نہیں ہے وہاں کر سکتے ہیں, صحن میں کر لیں جہاں پر مسجد شمار نہیں کی جاتی مسجد والوں کی طرف سے. جی بات کس کے یہ ہمارے بھائی ایسا ایشو لے کر آئے, بڑا پریشان کن, سارا شہر پریشان ہے اس کے بارے میں. آئی ایم اے کے بارے میں, یعنی جو ایک کمپنی تھی یہاں پر جو ڈوب گئی, اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہمارا شروع سے ہی نظریہ اس کے بارے میں یہ رہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی وہ چیز کیا ہے. اس لیے ہمارے جو متعلقین وہاں پیسے وغیرہ جا کر ڈالتے تھے تو ہم ان کو یہی مشورہ دیتے تھے, بھائی ہمیں پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ, ہمیں پتہ نہیں ہے کیا, یعنی مشکوک ہے. ہمارے بازو میں شاہ ولی اللہ جو مدارسہ ہے اس کے جو اہل علم حضرات ہیں تو وہ شروع سے وہی کہہ رہے ہیں غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے. بس
حضرت نماز کے بعد جو ہے اجتماعی دعائی ہوتی ہے وہ کیا جائز ہے؟ حضرت نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے کیا وہ جائز ہے؟
اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بتائیں گے. یہاں پہ بھی دعا کے جب مسائل آئیں گے نا اس میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
محترم حضرات, دعا کے بعد کوئی سوال نہ کریں, انشاءاللہ جب آئندہ منگل حضرت آئیں گے اس وقت سوال کر لیں. اب حضرت کو وقت ہو رہا نماز کے لیے.